الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونطف الزبور وقص الشارب. پہلے یہ روایت آ چکی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ چیزیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں، یعنی یہ پانچ کام ایسے ہیں کہ ہر نبی نے گویا اس کی تعلیم دی ہے. الختان ایک تو ہے ختنہ کرنا، جو زائد چمڑی آتی ہے شرمگاہ کے اوپر اس کو دور کرنا. وحلق العانت اور زیر ناف کے بالوں کو لینا، یعنی شرمگاہ کے اوپر اور دائیں بائیں جو بال ہوا کرتے ہیں. زیر ناف کا مطلب یہ ہے کہ ناف کے متصلن نیچے سے نہیں، بلکہ آدمی جب اکنی بیٹھتا ہے تو ناف کے نیچے کے حصے میں چار انگل کے بعد شکن پڑتی ہے، اس شکن کے بعد کا جو حصہ ہے وہاں سے شرمگاہ کے اوپر کے اس کے دائیں بائیں کے اور اسی طریقے سے پچھلا جو حصہ ہے پخانے کی جگہ اس کے بھی دائیں بائیں آگے کے بالوں کو اور آس پاس کے بالوں کو دور کرنا. وہ تقلیم الاسفار اور ناخنوں کو تراشنا، ہاتھ پاؤں دونوں کے ناخن لیے جائیں. ویسے اس کی ترتیب کے سلسلے میں کتابوں میں بعض کتابوں میں ترتیب لکھی ہے، لیکن راجح اقوال یہ ہے کہ کوئی ترتیب سنت سے صحیح طور پر ثابت نہیں. ویسے کتب فقہ یہ بتلاتے ہیں کہ انگلیوں کے جب ناخن لیے جائیں تو پہلے دانے ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے پھر بیچ والی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر آخر والی، پھر بائیں ہاتھ کی آخر والی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر انگشت ساتھ، پھر انگوٹھا اور پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا. لیکن اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ ترتیب صحیح روایت میں نہیں. پاؤں کے متعلق بھی ترتیب آتی ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے تک، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک. بہرحال کسی بھی طرح کاٹ سکتے ہیں، آپ ناخن تراش جائیں. ہر ہفتے لے تو اچھا ہے، پندرہ دن میں بھی اجازت ہے، لیکن چالیس دن سے اوپر جانا درست نہیں ہے. چالیس دن تک اس کے بعد مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. ونطف الزبوئے اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا. ویسے بغل کے بالوں میں اصل یہ ہے کہ ان کو اکھاڑا جائے, اور جو آدمی پہلے سے اس کی عادت کر لیتا ہے تو اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے. ہمارے لیے مشکل اس لیے کہ ہم نے اس کی عادت ڈالی نہیں. ویسے اکھاڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ بغل کی بدبو سے حفاظت رہتی ہے, اکھاڑنے کی وجہ سے صفائی زیادہ رہتی ہے. وقص شاری اور مونچھوں کو تراشنا, یعنی قینچی کے ذریعے سے اس کو چھوٹا کر دیا جائے, یا تو تمام ہی مشق ہو, یا یہ ہے کہ اوپر والا جو ہونٹ ہے اس کے اوپر کا جو حصہ ہے تاکہ ہونٹ کی سرخی جو ہے نظر آنے لگے, وہ بھی کافی ہے. دوسری روایت بھی اسی طرح کی ہے, حدثنا عبدالعزیز قال حدثنی مالکن عن سعید بن ابی سعید بن مقبولی نے عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال خمس من الفطرۃ تقلیم الاسفار وقص الشعر ونطف الابط وحلق العنۃ والختان. باب حسن العہد, تعلقات کی پاسداری, اس کا لحاظ کرنا. حسن العہد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جب ہمارا کوئی تعلق قائم ہو گیا, دوستی کا, محبت کا, تو تعلق قائم ہونے کے بعد پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے, اس کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. موقع بموقع جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے اس کی ملاقات, سلام, خیر خیریت, ہدیے کی لین دین موقع بموقع. تو یا تو کسی کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو, اور کرو تو پھر اس کو باقی رکھو, اس کا لحاظ کرو, اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرو, اس کا بھی حق ہے. اور اس کو یہی ہے کہ جب تک آپ اس طرح اس کے باقی رکھنے کی جو تدبیر ہے وہ کریں گے تو باقی رہے گا, ورنہ ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسن العہد من الایمان, کہ کسی کے ساتھ قائم کیے گئے تعلقات کو باقی رکھنا, اس کی پاسداری کرنا, اس کا لحاظ کرنا, یہ ایمان کی ایک شاخ ہے, اس کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتی تھی, حضور پوچھتے تھے کیا حال ہے, کیسی طبیعت, کیا گزری تم پر. وہ کہتی تھی طبیعت بہت اچھی ہے, میرے ماں باپ ہے, اللہ کے رسول آپ پر قربان. وہ جب چلی گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اس بڑھیا کی طرف اتنی زیادہ توجہ فرمائی, تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ حضرت خدیجہ کے زمانے میں یہ ہمارے یہاں آیا کرتی تھی, اور تعلقات کو نبھانا, اس کی پاسداری کرنا, اس کا لحاظ کرنا, یہ ایمان کا تقاضا ہے, تقاضا ہے. گویا ایک چیز شروع کی اس کو ختم نہ کیا جائے, باقی رکھا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی تھی کھانے پینے کی, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تو انتقال ہو چکا تھا لیکن ان کی جو سہولیاں تھیں, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آتی جاتی تھی, ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے. دیکھو اپنی بیوی کی سہیلیاں, اس کا اتنا زیادہ لحاظ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی پاک بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آتی تھی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤں اس سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. وہ دونوں کے حضور کے نکاح میں جمع ہو کر ایک ساتھ رہنے کی نوبت نہیں آئی تھی, تو پھر غیرت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن پھر بھی کہا مجھے ان پر بڑی زیادہ غیرت آتی تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے. حضرت خدیجہ کا کوئی بکری ذبح ہوئی تو جو ہے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیال کیا اسی کو حسن العہد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ تو اب والدین کے جو ہمارا اپنا تعلق قائم کیا اس کا لحاظ, والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں کا, اس کے مطلبوں کا, ماں کا حق یہ ہے کہ مالکین کے ماں کے ان کے ملنے والی ان کی جو سہیلیاں ہیں ان کا لحاظ کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک دیہاتی ملا تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھوڑے پر سوار تھے, اپنا ایک زائد گدھا تھا, وہ گدھا اور پگڑی اس دیہاتی کو دے دی. تو ساتھ والوں نے پوچھا اپنے ساتھ اس کے ساتھ اتنا زیادہ سلوک کیا, یہ تو دیہاتی تھا معمولی چیز دے دیتے تو بھی خوش ہو جاتا, آپ نے اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابر البر, سب سے اچھی نیکی یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کے ملنے والوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. تو بہرحال اس کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی. تو چنانچہ یہاں اسی کو بتلاتے ہیں, حدثنا ابو عاصم عن جعفر بن یحیٰ بن ثوبان قال حدثني عمارة بن ثوبان قال حدثني ابو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجيرانة. حضرت ابو الطفيل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مقام جیرانہ یہ حنین سے واپسی میں طائف اور مکہ مکرمہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں جو مال غنیمت ملا تھا اس کو تقسیم کیا تھا. وہاں آپ کا قیام رہا چند روز اور اسی زمانے قیام میں ایک مرتبہ رات کو شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئے, راتوں رات عمرہ کیا اور پھر واپس جیرانہ لوٹ گئے. صبح جیرانہ وہاں کی, اسی لیے بہت سے لوگوں کو اس عمرے کا پتہ نہیں چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں ان میں سے ایک عمرہ یہ بھی, حاجی جو جاتے ہیں بڑا عمرہ بولتے ہیں, تو بڑا کا مطلب فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے, دراصل وہ جگہ جو ہے تمیم کے مقابلے میں ذرا دور ہے اس لیے اس کو بڑے عمرے سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہاں سے بھی ساتھوں میں مقام جیرانہ میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور تقسیم فرما رہے تھے, وہ مال غنیمت میں جو اونٹ بکریاں آئی تھی وہ آپ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کی, جو غانمین تھے لشکر کے اندر تھے ان کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی. وانا یوم اذن غلام احمل عزو البعیر, یہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اس وقت جو ہے نو عمر لڑکا تھا, اونٹ کی ہڈی اب اٹھائے ہوئے تھا, اس وقت میں نے دیکھا فاتت و امرات فبسط لہا رداؤہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی, ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس عورت کو بیٹھنے کے لیے بچھا دی. قلت من ہاذہ قیل ہاذہ امہ اللتی ارضعت ہو, میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کون عورت ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ خیال کیا, لحاظ کیا اور اکرام کیا کہ اپنی چادر مبارک ان کو بیٹھنے کے لیے بچھا دی. تو لوگوں نے مجھے بتلایا کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتی ہیں, یہ ہے وہ اس تعلق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اہتمام کیا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے رضائی ابا آئے, یعنی ان کے شوہر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان کو کپڑے کے دوسرے حصے پر بٹھایا, پھر ان کے بھائی آئے تو اپنے آگے بٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال یہ اس تعلق کا لحاظ, تو جس کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. باب المعرفت, پہچان, پہچان جو ہوتی ہے اوٹھاؤ جس کو کہتے ہیں, تو وہ اس کا بھی ایک فائدہ ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا یونس عن ابی اسحاق عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال رجل اصلح اللہ الامیر ان آذنک یعرف رجالا فیوسرهم باذنہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کے گورنر تھے، تو کسی نے ان سے شکایت کی، یہ آپ کا دربان جو ہے نا، لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو جو اس کے پہچان والے ہیں ان کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے، ان کو پہلے آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع دیتا ہے، شکایت کی لوگوں نے. قال عذرہ اللہ، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اللہ اس کو معذور رکھے، اس کے عذر کو قبول کرے. ان المعرفۃ لطنف عند القلب العقور وعند الجمل السعور، کاٹنے والے کتے کے پاس بھی پہچان کام دیتی ہے، کاٹنے والا کتا بھی پہچان والے کو کاٹتا نہیں، اور حملہ کرنے والا اونٹ بھی پہچان والے پر حملہ کرتا نہیں. تو جانوروں کے پاس پہچان اپنا اثر دکھلاتی ہے، تو انسان کے پاس کیوں نہیں ہوگی؟ وہ گزراتے ہوئے اوکھاں سبتی موٹی کھان، یعنی سونے چاندی کی کان سے بھی بڑھ کر یہ بڑی کان ہے، اس سے اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا جس سے جتنا اس کان سے پہنچتا ہے. یہاں انہوں نے جواب دیا، بابو داد سبیان بھی جوز، بچوں کو جو ہے وہ اکھروٹ کے ذریعے سے کھیلنے کی اجازت دینا، پہلے زمانے میں بچوں کو اکھروٹ کھیلنے کے لیے دیا کرتے تھے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو کھیل کود کے لیے موقع فراہم کیا جا سکتا ہے، جائز کھیل کود کے لیے، ان کو روکا نہیں جائے. بچے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے، تھوڑی چاہتا ہے ان کا جی کھیل کو، تو ان کو اس کے لیے موقع دیا جائے. قرآن پاک میں سورہ یوسف میں جہاں ہے کہ ان کے بھائیوں نے اپنے والد بزرگوار سے کہا تھا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ وہ یلتا و یلعب، کچھ آزادی سے کھائے پیے، ہم جنگل میں لے جائیں گے تو وہاں آزادی سے کھائے گا پیئیں گے اور جو ہے کچھ کھیلیں گے. تو حضرت ان کی اسی درخواست پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو جو ہے اپنے خدشے کا اظہار کیا، لیکن بہرحال ان کے اصرار پر پھر بھیجا. تو قرآن نے اس کو نقل کیا، معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے اس کے موقع کے مناسب کوئی جائز کھیل کا موقع فراہم کرنا یہ درست ہے، ان کے مزاج میں ہوتا ہے، انکار نہیں کیا جائے. ایسا نہیں کوئی خشک مزاج ہو، بچے کو بھی اپنے جیسا خشک مزاج بنانے کی کوشش کرے کہ اس کو کھیلنے ہی نہیں دیتا، یہ نہیں. حدثنا مسلم اسماعیل قال حدثنا ابو عوانت ان مغیرت ان ابراہیم قال کانا صحابنا یرخصون لنا فی اللعب کلها غیر الکلاب قال عبداللہ یعنی للسبیان. حضرت ابراہیم نخعی جو بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم کو جو ہے کھیلنے کی اجازت دیتے تھے، سوائے کتوں کے ساتھ کھیل کرنا، ان کو دوڑانا، اس سے منع کرتے تھے، باقی بچوں کو کھیلنے کی اجازت دیتے تھے. چنانچہ روایتوں میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور جو ہے مجھے کہا جاؤ حضرت معاویہ کو بلا کر کے لاؤ. تو کھیلتا ہوئے دیکھا، پھر بھی آپ نے ان کو اس کھیل پر کوئی تنبیہ نہیں کیے، چھپ گئے تو ان کو یہ کر کے کام کے لیے بھیجا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تو کیوں کھیل رہے تھے، سرزنش ایسی نہیں کی. معلوم ہوا یہ کھیل میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو کہا میں جا کے آیا، آ کر کے وہ کھانا کھا رہے ہیں، کہ پھر جاؤ پھر بھیجا کہ پھر کھا رہے ہیں، تو کتنا کھاتے ہو. اچھا بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے سلام کے بعد میں گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا. تو بہرحال حضرت انس بھی کبھی کبھی بچے کھیل رہے ہوتے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، کام کو بھیجے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کے بعد کبھی تک آئے نہیں تو ان کی تلاش میں نکلتے تھے. تو یہ کئی کھڑے ہیں بچوں کے پاس، ان کو پکڑ کے کان میں کا گئے نہیں، یہ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے. تو بہرحال یہ ایک تابعی ہے ربیع بن خیثم، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے، بلکہ عقیدوں میں زہد اور تقویٰ کے اعتبار سے ان کا مقام بہت اونچا تھا. ان کو دیکھ کر حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ لو را کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں دیکھتے تو ضرور تم سے محبت کرتے, اور وہ جب آتے تھے تو سب کو دور کر کے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. اور 30-20 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ صبح کو جب بیٹھتے تھے قلم دوات اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے, جو بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے, شام کو اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کوئی غیر ضروری بات تو میں بولا نہیں. انہوں نے جو ہے 40 سال تک دنیا کی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی. یہ تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی بیٹی آئی ان کے پاس اور کہنے لگی کہ میں کھیلنے کے لیے جاؤں, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہے. پھر پوچھا تو جو ہے یہ کچھ نہیں بولے, خاموش رہے, نہ بھی نہیں کہا اور ہاں بھی نہیں کہا. تو کسی نے کہا کہ آپ لو امر کہاں پر رہا, بت آپ اس کو کہتے چلی جائے. تو کہے میرے نام اعمال میں یہ جملہ کہ میں اس کو کھیلنے کے لیے کہوں کہ جا, یہ میں لکھوانا نہیں چاہتا. منع تو نہیں کیا لیکن ہاں بھی نہیں کہا. یہ گویا یہ ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ گویا کسی وجہ سے ممکن ہے انہوں نے اجازت نہ دی ہو. اسی طریقے سے اور بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عباس کی صاحبزادی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کھیل رہے تھے چوسر سے, تو ہم بچوں کو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو انہوں نے کہا اس کو ہٹا دیا, اس سے مت کھیلو, میں تم کو جو ہے وہ اخروٹ لا دیتا ہوں, ایک درہم کے اخروٹ خرید کر کے دیے گا, اس سے کھیلو. بہرحال کھیل کی بچوں کو اجازت, ان کے مناسب کھیل کی, ایسا کھیل جس کی شریعت نے اجازت دی ہو, شرعی اعتبار سے ممنوع نہ ہو, دی جائے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد العزیز قال حدثنی شیخ من اہل الخیر یکنہ ابا عقبۃ قال مررت مع ابن عمر مرۃ بالطریق فمر بغلمۃ من الحبش فأراهم یلعبون فأخرج بهمین فأعطاهم. ابو عقبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راستے سے گزر رہا تھا, تو ہمارا گزر جو ہے چند حبشی بچے کھیل رہے تھے, ان کو کھیلتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دو درہم نکال کر ان کو دیے, مگر کھیل سے روکا نہیں. یہ حدثنا عبداللہ قال اخبرنی عبدالعزیز بن ابی سلمۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسرب الی صواحبی یلعبن یسرب الی صواحبی یلعبن باللعب البنات الصغار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی لیکن کم عمر تھی, تو کبھی کبھی ان کی سہیلیاں ان کے پاس آتی تھی اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گڑیوں سے وہاں کی گڑیوں کا بھی آج کل کی گڑیوں کی طرح نہیں, حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے کی گڑیاں کیا ہوتی تھی, وہ لکڑی کے اوپر کپڑا یوں کر دیا اور باندھ دیا تو وہ گویا گڑیا بن گئی, جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے نا, کوئی اس میں شکل و صورت نہیں ہوتی. بعض اس روایت سے جو شکل و صورت والی گڑیا کی گنجائش نکال درست تو نہیں ہے. بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتی تھی تو وہ بھاگ جاتی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر میرے پاس بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ کھیلو. تو بہرحال اس سے کھیل بچوں کے لیے کھیل کی اجازت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. باب ذبح الحمام. حدثنا شہاب بن امام علی قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن محمد بن عامر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یتبع حمامۃ قال شیطان یتبع شیطانۃ. کبوتر کے ساتھ کھیلنا, ایک تو کبوتر کا ایک مخصوص کبوتر بازی جس کو کہتے ہیں، کبوتروں کو پال کر پالنے والے پالتے ہیں، پھر ان کا دوڑ میں مقابلہ کراتے ہیں، جیسے پتنگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پتنگ بازی ہوتی ہے، ایسے کبوتر بازی بھی ہوتی ہے. اس میں لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھتے ہیں، دوسرے وہ جو ہے وہ برکتگی ہوتی ہے. پھر یہ اس میں کبھی شرطیں بھی لگائی جاتی ہے، جوا اور تیمار بھی ہوتا ہے. تو بہرحال کبوتر بازی جو ہے اس سے تو شریعت نے منع کیا، اس کی اجازت نہیں دی. باقی ویسے کوئی آدمی کبوتر، نامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کبوتر کو پالتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر فرحت حاصل کرے، یا اس کے انڈے حاصل کرنے کے لیے، یا اس سے انسا حاصل کرنے کے لیے. تو کبوتر اگر اس لیے پالتا ہے تو اس کی اجازت ہے. یا جو ہے کہیں خط بھی، پہلے زمانے کے اندر کبوتر کے ذریعے سے خط بھی بھیجے جاتے تھے، جو ہے وہ اپنے پاؤں میں ٹانگ میں لگا کر جہاں اس کو تربیت دی جاتی تھی پہنچاتا تھا. اس مقصد کے لیے اگر پالتا ہے اس کام کے لیے تو اجازت ہے. باقی یہ جو کبوتر بازی کھیل کے لیے، تو اگر اس کھیل میں اگر شرط نہیں بھی ہے تو بھی وقت کا ضیاع ہے، اور اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا. اور شرطیں اگر لگائی گئی ہر جیت کی تو پھر اس صورت میں وہ جوا ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے. بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو اب یہاں شارحین حدیث نے یہ جو کہ بھائی وہ جو دوڑ رہا تھا وہ تو ٹھیک ہے، اس کو شیطانوں سے تعبیر کیا، اور کبوتر کو شیطانہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہ تو ایک جانور ہے، اس میں اس کا کیا قصور. تو بہرحال چونکہ اس کو وہ استعمال کرتا تھا اپنے کھیل کے لیے، ناجائز کام کے لیے، اس کو اس نے شیطانہ سے تعبیر کیا. یا یہ ہے کہ کبوتر بھی بعض مرتبہ جو ہے وہ ایسا چکر لگاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کر کے ان کو شوق پیدا کرتا ہے ایسی حرکتیں کرانے کا. تو گویا شیطان اس میں سرایت کر گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شیطان جو ہے، جس میں کہ شیطان جن میں سے ہے اور جن مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، تو کبوتر کی شکل بھی وہ اختیار کر سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا یوسف بن عبدۃ قال حدثنا الحسن قال كان عثمان لا يخطب جمعۃ الا امر بقتل الكلاب وذبح الحمام. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خطبہ نہیں دیتے تھے جمعہ کا، مگر یہ کہ ہر خطبے میں کتوں کو مارنے اور کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم دیتی ہے. وہ کتے جن کو لوگ اسی طرح کے مقابلوں کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسا ابھی بتایا کتوں کے کھیل سے منع کیا، اسی طرح جو کبوتر کھیل کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا مبارکن عن الحسن قال سمیت عثمان یامر فی خطبتہ بقتل الکلاب وذبح الحمام. جو وہ اپنے خطبے میں لوگوں کو اس طرح کے کتے جو اس کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، یا کبوتر جو کھیل کے لیے کبوتر بازی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوی اپنے شوہر کو اس کا نام لے کر پکار سکتی ہے، نہیں اس کو دوسرے کنی فنا کے ابا کہہ کر کے بیوی کو کا شوہر کو نام لے کر پکارنا خلاف ادب ہے. اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جائے گا لیکن خلاف ادب قرار دیا گیا. عورت اپنے سر کے بال خاوند کے سامنے زینت کے لیے کاٹ سکتی ہے، سر کے بال عورتوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی گئی. ناخن کاٹنے کے لیے بعض لوگ جمعہ کے دن کو مخصوص کر لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور جمعہ کے دن چونکہ غسل بھی ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے بدن کی، تو بدن کی صفائی ہی کا ایک حصہ ہے، اس معنی کر کے کاٹیں، کوئی حرج کی بات نہیں. رات کو ناخن کاٹنا کوئی بری بات ہے؟ یعنی اگر اندھیرا ہے اور اندھیرے میں ناخن کاٹنے کی وجہ سے ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو بچیں. باقی اجالا جیسے آج کل بجلی کی وجہ سے روشنی زیادہ مہیا ہوتی ہے، تو رات کو کاٹنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، درست ہے. ویسے رات کو کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بعض کتابوں میں جو منع آیا ہے وہ اس اندھیرے کی وجہ سے. اور طلاق دینے کے بعد عورت کی عدت کتنے دن ہے کوئی ہوتا ہے، اور اگر عدت میں بیٹھنا اور اس عورت کو دوسری شادی کرنی ہو تو جلدی ہے، تو عدت کا کچھ کفارہ ہو سکتا ہے. بھائی طلاق کے بعد عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ شوہر نے عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی کی ہے، یعنی وہ تنہائی میں ایکانت میں اس کے ساتھ بند کمرے میں رہا کہ اس کے ساتھ وہ صحبت کر سکتا تھا، اور پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آئی، یا صحبت کرنے کے بعد طلاق کی نوبت آئی تو عدت ہے. اور اگر نکاح ہوا تھا لیکن آج تک رخصتی نہیں ہوئی، تنہائی اور خلوت کی نوبت نہیں آئی، ایسی عورت کو اگر شوہر نے طلاق دے دی تو اس پر عدت نہیں ہے، طلاق دیتی ختم اور دوسرا نکاح کر سکتی ہے. لیکن جس عورت کے ساتھ صحبت کی گئی یا خلوت ہوئی ہے اس کی عدت ہے. اب عدت میں تفصیل ہے، عورت کو اگر حمل ہے، بچہ ہے پیٹ میں، تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو چاہے اس کو کتنا ہی زمانہ ہو جائے وہ عدت کہلائے گی، بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت. اور اگر حمل نہیں ہے اور اس کو حیض آتا ہے تو تین حیض اس کی عدت. یہ عدت جو ہے طلاق کی عدت جیسا کہ پوچھا گیا ہے. اور اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے اس کی عدت ہے. رہا یہ کہ یہ جلدی ہو تو بھی عدت کے اندر شادی کرنا جائز نہیں ہے. کتنی جلدی ہو عدت کا زمانہ پورا کرنا ضروری ہے. عدت کے اندر اگر نکاح کر دیا تو شرعاً وہ نکاح درست نہیں ہے، اور وہ عورت اس نکاح کرنے والے کے ساتھ حلال نہیں ہوگی. دعا کی گزارش، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد میرا نکاح کر دے، اللہ عافیت کے ساتھ نکاح کرا دے. اس اعلان بعض جگہوں پر 5 طالہ کی طرح ہوتی ہے، کسی لوگ حاضر تو ہوتے ہیں، ان جگہوں پر عشاء کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز مسجد میں ادا کی جائے پھر تراویح، لیکن اگر مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے مسجد میں اس کی گنجائش نہ ہو، موقع نہ ہو تو کر. ویسے بہتر یہی کہا گیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں پھر اپنے گھر تراویح پڑھیں. بعض لوگ اپنے بچوں کے گھر میں ویڈیو گیم لا کر دیتے ہیں اور وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے، تو کیا اس وجہ سے ویڈیو گیم کھیلنے کی بچ. اب ویڈیو گیم میں کوئی، میں نہیں جانتا ویڈیو گیم میں کیا ہوتا ہے، بہرحال شریعت کے خلاف کوئی چیز ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور وہ اگر ایسا گیم ہے کہ اس میں مشغولی کی وجہ، بعض کھیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، عادی بن جاتا ہے، تو بھی 24 گھنٹے بچہ اسی میں مشغول رہتا ہے، تعلیم پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر کے. تو عام طور پر سنا ویڈیو گیم کے متعلق یہی چیز ہے، اگر کوئی اور کام نہ ہو تو بھی بہرحال اس کو بہتر قرار نہیں دیا گیا ہے. کھیل تو وہ ہے کہ اپنے وقت پر گلی ڈنڈے پرانے زمانے میں کھیلتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے، کوئی پورا دن یا 24 گھنٹے کبڈی کھیلتا نہیں. وقت آتا ہے تو وہ کھیل یاد آتا ہے، کھیل کھیلا، وقت پورا ہو گیا بھول گیا، دوسرے دن وقت آیا تو ہوا. ایسے کھیل یہ ہے اصل، اور جس میں ورزش بھی ہو تو نہ کریں. باقی جن میں اس کا ذہن لگا رہتا ہے 24 گھنٹے، مسجد میں ہے تو، اسکول میں ہے تو، مدرسے میں ہے تو، وہ کھیل اس کے دل و دماغ پر، وہ کھیل نہیں ہے، وہ تو لت ہے، اس سے روکنے کی ضرورت ہے. دو بہنوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی. اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرماؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. میرے اخلاق بری کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما اور اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اللہ ان کی برات کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شروع اور برائیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا علانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.